الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيت ملة حنيفية ملة سمحة سحمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه میرے محترم اور مکرم بزرگوں اور بھائیوں آج کے عظیم دن جمعۃ المبارک کے عظیم لمحات مسلمانوں کا اجتماع اور اللہ تبارک و تعالی کے محبوب دن جمعۃ المبارک کے اس مجلس میں ہمیں جس طرح اپنے جسمانی علاج اور اصلاح کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، کبھی کسی کو بخار ہو جاتا ہے، کبھی کسی کو پیٹ کی تکلیف ہو جاتی ہے، کبھی کسی کے سر میں درد ہوتا ہے، ایسی صورتحال میں کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے طبیب سے رابطہ کریں اور بہتر سے بہتر دوا کا استعمال کریں تاکہ تکلیف کم ہو اور جلدی فائدہ ہو جائے۔ اسی طرح جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اور جس طرح باقاعدہ طبیعت کو متاثر کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک اچھا بھلا انسان سر سے پاؤں تک کوئی ایک عضو یا کوئی ایک جسم کا حصہ جس میں اس کو تکلیف ہوتی ہے اور بر وقت اس کا علاج نہیں کیا جائے، اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ چھوٹا سا زخم، چھوٹی سی بیماری وہ پورے کے پورے انسان کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ بہت بڑے عاقل اور اللہ کے ولی تھے. 600 سال ہو گئے ہیں تقریباً انہوں نے کتاب لکھی ہے گلستان کے نام سے, اور اس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے حکمت اور دانائی کے اصول بیان کیے ہیں. اور اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جب غلط جگہ پہ اور جہاں پہ ضرورت نہ ہو وہاں پہ جب دریا کا ابتدا شروع ہو رہی ہو اور چشمے کی ابتدا ہو رہی ہو تو چند تنکوں کے ذریعے سے اور چند لکڑی کے ٹکڑوں کے ذریعے سے اس کو روک کے بند کیا جا سکتا ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ ورنہ ایسا وقت آئے گا کہ یہی دریا اور یہی پانی پورے کی پوری بستیاں بہا لے جائے گا اور اس کو روکنے کے انتظام میں دیر ہو چکی ہوگی. بالکل اسی طرح جس طرح ہمیں جسم میں دوا کی ضرورت پڑتی ہے, طاقت کی ضرورت پڑتی ہے, مختلف قسم کی اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے, بحیثیت مسلمان کے اور بحیثیت امتی کے یہ بھی ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری روح اور ہمارا ایمان اور اس کا لازم حصہ ہمارے اعمال وہ کس قدر صحت میں ہیں یا کس قدر بیمار ہیں, اس کے لیے بھی مسلمان کو ہی فکر کرنی ہوگی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی تھی کہ کفار اور مشرکین وہ یا تو دشمنی میں اور یا پھر صرف یہ جاننے کے لیے کہ یہ نبی برحق ہیں یا نہیں ہیں مشکل مشکل سوالات کرتے تھے, اور ان سوالات میں ایک سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ روح کیا چیز ہے, انسان جب زندہ ہوتا ہے اس کے جسم میں جان ہوتی ہے, وہ کھاتا پیتا ہے, وہ چلتا پھرتا ہے, تو یہ ساری کیفیت جو اس کی زندگی کی ہے اسے کیا کہتے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے, یہ آپ ہمیں بتائیے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور منصب وہ نبوت اور رسالت کا منصب ہے. عام انسان کی طرح یا عام افراد جیسے ہم اور آپ عام زندگی گزارتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عام افراد سے مخصوص بنایا تھا. آپ کے پاس وحی آتی تھی, آپ کے پاس فرشتے آتے تھے, آپ اللہ تبارک و تعالی سے کلام فرماتے تھے. تو جب یہ سوال کیا گیا کہ روح کی حقیقت کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. قل الروح من امر ربی, آپ فرما دیجئے روح وہ تیرے رب کے حکم کا نام ہے اور تمہارے رب کے حکم کا ایک حصہ ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور نہیں دیا گیا آپ کو علم مگر بہت تھوڑا. تو دو باتیں ہو گئیں. پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہمارے جسم کو اصلاح کی ضرورت رہتی ہے اور جیسے ہمارے جسم کو علاج اور طاقت کی ضرورت رہتی ہے, علماء اور اولیاء اور اہل دین فرما چکے ہیں کہ اسی طرح انسان کی روح کو بھی اصلاح کی, ترقی کی, تزکیے کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے بعض بھائی لوگ جو مغرب سے اور گوروں سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں تو وہ ایک عجیب بات کرتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان کو ویسے اعمال پسند آتے ہیں جیسے اعمال کی طرف اس کی توجہ, اس کا دھیان اور اس کو لطف آتا ہے. جو انسان واقعتاً یہ سمجھے کہ موسیقی اس کی روح کی غذا کی کیفیت حاصل کر چکی ہے اور موسیقی سے اس کی روح تر و تازہ ہو جاتی ہے, تو ایسے مسلمان کے لیے یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کی روح اور آپ کی طبعیت وہ اللہ تعالی کے حکم کے مخالف ہو چکی ہے. اور سید الانبیاء والمرسلین شافع یوم الجزاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات اور آپ کے ارشاد کے خلاف ایک مسلمان کی روح کسی اور طرف سے لطف اور فائدہ حاصل کرے تو یہ اس مسلمان کی بدقسمتی اور بدبختی کی علامت ہے. ورنہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمیں بھی ایمان اور اسلام کی برکات اور حصول کا دعویٰ ہے, تو ایسی صورت میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جو عمل بھی شریعت اسلام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ہو اس سے ہمیں تکلیف ہو, اس سے ہمیں بے چینی ہو اور اس سے ہماری روح کانپ اٹھتی ہو, اور وہ طریقے, وہ راستے, وہ اعمال جو اللہ کے دین شریعت محمدیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں اس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. ان راستوں کی طرف ہم خود کھچتے چلے جائیں اور ان اعمال کو ہم خود بخود اپنی زندگیوں میں اپنا لیں تو معلوم ہوگا کہ واقعتاً اللہ تعالی نے ایمان کی قبولیت اور اعمال کے اندر اخلاص نصیب فرما دیا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں اور اسلاف کو, اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے والد محترم رحمت اللہ علیہ, ان کی زندگی جو افراد قریب سے جانتے ہیں اور دیکھا ہے, خود بخود وہ اعمال جو سنت ہیں یا مستحب ہیں یا دین اسلام میں پسندیدہ ہیں وہ ان کی طبیعت کا حصہ بن جاتے تھے. اور سنت سے اور مستحبات سے جیسے عشق کے درجے تک محبت فرماتے تھے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں کہ عمامہ باندھنا, یہ جو ہم سر پہ علماء پگڑی رکھتے ہیں, اس کی کیا حیثیت ہے؟ پوری امت متفق ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک ہوتا تھا, اور ایک موقع پہ نہیں بلکہ بے شمار موقعوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال, جمال آرا کے جب بیان ہوتا ہے تو اس میں آپ کے امامے کا ذکر امائم النبی کے نام سے بھی آتا ہے احادیث کے ذخیرے میں. اور اگر کوئی مسلمان یا کوئی شخص امامہ استعمال نہ کرے اور عبادت میں, مسجد میں, اصلاح میں, بیان میں نہ پہنے تو اس کو گناہگار نہیں کہہ سکتے. جیسے نماز چھوڑنے والا گناہگار ہے, جیسے روزہ چھوڑنے والا مجرم ہے اللہ کا, جیسے زکوٰۃ نہ دینے والا شریعت اور اسلام کا چور ہے, اس طرح ایک سنت پر عمل نہ کرنے والا, اس کے لیے وہ سختی نہیں اختیار کی جا سکتی جو تارک فرض کے لیے ہمارے دین میں کہی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود احسن العلوم کے در و دیوار اور احسن العلوم کے نمازی جو گزشتہ 40 اور 50 سال سے اس مسجد تشریف لاتے ہیں, وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ کبھی حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو بغیر پگڑی کے کسی نے بھی امامت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. اتنی زیادہ پابندی اور اتنا زیادہ اہتمام کیوں کیا گیا؟ ایک موقع پہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس بات کا جواب اپنے بیان میں دیا تھا, اور فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ امت میں مراتب ہوتے ہیں. جیسے آپ حضرات دنیا کے معاملات میں جب تشریف لے جاتے ہیں, کالج میں, یونیورسٹی میں, تو وہاں پہ بھی اساتذہ کے لیولز ہوتے ہیں. ایک چھوٹا استاد ہوتا ہے, چھوٹا پروفیسر ہوتا ہے, ایک اس سے بڑا ہوگا, ایک اس سے اعلی ہوگا, اور آخر میں پھر ایک ایسے صاحب ہوتے ہیں جو پورے ادارے کے نگران اور ڈین ہوتے ہیں. تو ایک عام چھوٹا سا مدرس اور ایک پورے ادارے کا بڑا اور نگران, دونوں کی ریسپانسبلٹیز میں اور دونوں کے ذمہ داریوں میں بہت بڑا فرق ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ جس انسان کو عزت دیتے ہیں, جتنا بڑا مقام عطا فرماتے ہیں, اسی حساب سے پھر اس کی ذمہ داریاں اور اس کے ذمے جو کام ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ہوتے ہیں. تو حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے یہ سنا کہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین کی مسند پہ بٹھایا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں منبر اور محراب کے متولی بنایا ہے, اور مسلمان امت محمدیہ اصلاح اور ان کی فکر میں ہم مشغول رہتے ہیں. لہذا جو ہمارے اعمال ہیں اور ہمارا وضع قطع ہے, وہ ایک عام امتی کے مقابلے میں یقیناً زیادہ ذمہ داریوں کا حامل ہے. اور پھر ایک مثال دیتے تھے, قرآن کریم کی مثال, اور اس مثال سے آپ کو مسئلہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. وہ یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم فرمایا, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے پیغمبر, آپ رات میں تہجد پڑھا کریں, نافلہ تلق, اور یہ تہجد آپ کے لیے مزید اضافی ہے آپ کے رفع درجات کے لیے اور آپ کے بلندی مرتبہ کے لیے. اللہ تعالی نے یہ ایک انعام آپ کو عطا کیا ہے. عسى يبعثك ربك مقاما محمودا, اور یہ نیک اعمال اس لیے آپ فرمائیں گے تاکہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام محمود جیسا عظیم انعام عطا فرمائے. مقام محمود کیا ہے؟ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص کیوں ہے؟ ہمارے اکثر و بیشتر مسلمان بھائیوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ کہا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ مقام محمود عطا فرمائے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. پوری امت کو آپ نے یہ کہا ہے. وبعث مقاما محمودا الذي وعدته, ایک دن میں پانچ مرتبہ دعا میں ہم یہ دعا مانگنے کے پابند ہیں کہ اے اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جس مقام محمود کا وعدہ کیا ہے وہ آپ ان کو عطا فرما دیجئے. یہ مقام محمود, یہ مقام شفاعت ہے. یہ مقام محمود, یہ پوری کائنات اور پوری امتوں کے مقابلے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں جو مخصوص شفاعت کے حکم دیا جائے گا اور آپ کو مقام دیا جائے گا, مرتبہ دیا جائے گا, اس پورے تمام مراحل کو مقام محمود کہا جاتا ہے. یہاں پہ تفصیل سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں, حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت آدم کی خدمت میں لوگ جائیں گے شفاعت کے لیے, حضرت آدم فرمائیں گے کہ مجھ سے خطا ہوئی, میں نے شجر ممنوعہ کا دانہ چکھ لیا تھا, اللہ تعالی اس سے ناراض ہو گئے تھے اور میں نے اللہ سے معافی مانگی, اب میں دوبارہ شفاعت کے لیے نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ غلطی سے ایک بندے کو میں نے تھپڑ مارا اور وہ بندہ مر ہی گیا اور یقیناً یہ خطا ہو گئی, اس لیے میں شفاعت کے لیے نہیں جاؤں گا. اور یہ تمام سلسلے ہوتے آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ سے شفاعت کی درخواست کریں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے حضور تشریف لے جائیں گے اور اللہ تعالی کی ایسی حمد اور ثنا بیان کریں گے کہ ویسی حمد و ثنا نہ کبھی آسمانوں نے سنی اور دیکھی ہوگی, نہ کبھی زمینوں نے دیکھی اور سنی ہوگی, بلکہ وہ خاص حمد اور ثنا اللہ تعالی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے. یہ مقام محمود ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کے حضور سجدہ فرما لیں گے اور اللہ تعالی فرمائیں گے میرے محبوب کو جتنی دیر سجدہ کرنا چاہتا ہے سجدہ کرنے دو, یہ مقام محمود ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بھی اور دیگر امتوں کی بھی شفاعت کی درخواست فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو اختیار دیں گے کہ آپ 70,000 بندوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت لے جا سکتے ہیں اور جب ان کو لے جائیں تو دوبارہ آئیے مزید 70,000 کو لے جائیں دوبارہ آئیے مزید 70,000 کو لے جائیں یہ مقام محمود ہے اور اس مقام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اللہ بزرگ و برتر سے دعا فرمائی ہے اور عجیب بات یہ غور کیجئے گا کہ آپ نے امت کو جس دعا کا کہا ہے اس دعا میں بھی آپ کے اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے. ہمارے اور ایک عام انسان اگر کوئی کسی سے دعا کا کہے تو وہ یقیناً ایسی دعا بولے گا کہ جس میں اپنا ذاتی مفاد انسان کا بہت بڑا شامل ہوتا ہے. اولاد کی دعا، مال کی دعا، کاروبار کی دعا، نوکری کی دعا، یہ ساری کی ساری دعائیں ہماری اپنی نفس کے فائدے کی دعائیں ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ آپ نے وہ دعا جو پوری امت کو تعلیم فرمائی اس میں بھی امت کی شفاعت کی دعا فرمائی ہے، اپنا ذاتی مفاد کوئی نہیں رکھا. اور اس سے بڑھ کے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر نبی اور پیغمبر کو ایک مخصوص دعا عطا فرماتے ہیں اور اس دعا کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. وہ ایک دعا اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو ایسی عطا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی پیغمبر اور نبی کے زبان سے وہ کلمات ادا ہوتے ہیں اور ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اللہ تعالی فوری طور پہ اس کی قبولیت کا اعلان فرماتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہ موقع اور دعا ابھی تک استعمال نہیں کی بلکہ بچا کے رکھی ہے اور آخرت میں میں پوری کائنات کے جو صالحین اور اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں اور ایمان والے ہیں ان کی شفاعت کے لیے میں وہ دعا اللہ تعالی سے کروں گا. یہ مقام محمود ہے. تو میرے محترم بھائیوں، میں آپ حضرات کو بتا رہا تھا کہ ہمارے بڑے اور اسلاف وہ سنت پہ عمل کے بھی پابند ہوتے تھے اور مثال میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ عام امتی کے لیے تہجد واجب نہیں ہے. ہم اور آپ عام مسلمانوں کے لیے قیام اللیل یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ سنت اور مستحب کے درجے میں ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان نمازوں کو قرآن نے کہا کہ آپ ضرور پڑھا کریں اور اس سے آپ کو اللہ تعالی مقام محمود عطا فرما دیں گے. یعنی صرف اور صرف فرائض اور واجبات کی ادائیگی کر کے یہ سمجھ لینا کہ ہم اپنے تمام اعمال میں پورے ہو گئے، یہ سوچ صحیح نہیں ہے. فرائض وہ ہر مسلمان کے ذمے لازم ہیں، ادا کرنے ہی ہیں اس نے، اور ادا کر کے وہ اپنی بندگی کا حق ادا کرتا ہے. کوئی اپنے خدا پہ احسان نہیں کرتا بلکہ یہ بندگی کا مقام اور مرتبہ ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. اور خدا کی قسم جب ایک بندہ دل سے اپنے رب کی عبادت کرے اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے और थोड़ी देर के लिए अपने जमीर और अपने दिल को साथ मिला के अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठा ले तो पूरी कायनात में कहीं पे भी वो लुत्फ और मजा नहीं है जो अल्लाह के सामने गिरिया उजारी और राज और न्यास करने में। यानी हम अपने भूला बिसरा सबक जब वापस याद कर लेते हैं और उस तरफ लौट के आने लगते हैं तो हमारे दिल को और हमारी रूह को हमारे सीने को आराम मिलता है और अल्लाह वहदहु ला शरीक का कुर्ब ये इंसान के लिए बहुत ज्यादा आराम का बायस बनता है। قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم سورة آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تمہیں اللہ سے محبت کرنی ہے اور یقیناً ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ کے قریب ہو جائے فرمایا فاتبعوني اے پیغمبر آپ فرما دیجئے میری اتباع کرنی ہوگی اور جب آپ پیغمبر کی اتباع شروع کر دیں گے تو اس کے انعام میں کیا ملے گا یحببکم اللہ اللہ آپ سے محبت شروع کر دے گا آپ تو محبت کرتے ہی ہیں بلکہ اللہ آپ سے جب محبت شروع کر دے تو وہ بہت بڑا مقام ہے محبت جو ان کی عطا ہو گئی یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی اور ایک شاعر کہتا ہے ڈھونڈنے والوں کو ہم بھی وہی مل جائیں گے ان کی زلفوں کے گرفتار جہاں ملتے ہیں تو ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت آپ کے احکام اور آپ کی سنتوں سے محبت اور اس محبت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں جو ایمان کا جذبہ نصیب فرماتے ہیں جو اعمال کی توفیق نصیب فرماتے ہیں یہی وہ کیفیات ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو روز جزا میں اور میزان میں اور نام اعمال میں پاس کروائیں گی اور آگے بڑھائیں گی اور انشاءاللہ بیڑا پار کروائیں گی۔ لیکن میرے محترم بھائیوں ہمیں بھی تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ گزشتہ شب جمعہ کی مجلس میں بھی یہ بات ہوئی کہ ہم بالکل اندھے ہو گئے ہیں اور ہم بہت ہی بڑے نقصان کے سودے میں چلے جاتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اپنا ایمان اپنی آخرت اپنا مستقبل وہ سب کچھ داؤ پہ لگا کے دنیا کے چند فائدوں کے لیے سب پورا کا پورا داؤ پہ لگا کے نقصان اٹھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں یہ روش اور یہ عمل مناسب نہیں ہے۔ ہمارا عزیز وطن پاکستان اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور علماء اور محدثین نے کہا ہے حب الوطن من الایمان اپنی سرزمین سے محبت اور وفاداری کرنا یہ ایمان کا حصہ اور ایمان کی علامت ہے۔ جو انسان اپنے وطن سے مخلص نہیں ہوگا اپنی زمین کا وفادار اور غیور نہیں ہوگا تو وہ کسی بھی معاملے میں ریلائبل اور قابل اعتماد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا ضمیر ہی نہیں ہے، وہ کہیں پہ بھی سودا بازی کر سکتا۔ اور یہ جتنے بھی اس سرزمین کے باسی اور رہنے والے ہیں یہ سب کے سب سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ ایک واحد نقطہ جس پہ عرب و عجم، جس پہ کالا اور گورا، جس پہ ہم ایشیا اور یورپ اور امریکہ اور جس پہ ہر جگہ کا ایک انسان متحد ہو سکتا ہے، ابھی ان قریب انشاءاللہ تعالی حج ادا کیا جائے گا، وہ ایک عجیب منظر ہوتا ہے کہ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا خطہ ہو جہاں کا مسلمان حج میں موجود نہ ہو، لیکن سب کا منتہا، سب کا مشن اور سب کا مقصد وہ ایک ہی ہوتا ہے کہ اے اللہ تو راضی ہو جا اور تو گناہ معاف کر دے اور تو عبادت قبول فرما دے، بس یہ ایک منتہا سب کے سب کا ہوتا. لیکن اس نقطے پہ ہمیں بار بار تنگ کیا جاتا ہے، ہمیں ڈسٹرب کیا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان اپنے بھولا ہوا سبق یاد کر کے اور سارے کے سارے ایک ہو جائیں. اگر ایسا ہو گیا تو ہمارے دشمن اور ہمارے حاسدین ان کے لیے بہت بڑے نقصان کی خبر ہے. ایک ہو حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، یہ وقت کب آئے گا اور یہ کب ہوگا، یہ ہمیں اور آپ کو ہی اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اور آپ کے اختلافات، ہمارے اور آپ کے نظریات، ہمارے اور آپ کے سیاسی رائے، وہ سب اپنی جگہ ایک عزت اور ایک مقام رکھتی ہے. لیکن میرے محترم بھائیوں، 5 سال کی حکومت کے لیے کسی مسلمان کی جان لے لینا، یہ تو بہت بڑے نقصان کا سودا ہے. 5 سال تو پلک جھپکنے میں گزر گئے، اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی آنے والی ہے، اور وہاں پہ سوال ہوگا کہ کیوں یہ عمل کیا، کیا جواب دیں گے اس کا. اور یہ 5 سال گزر جائیں گے، لیکن اس کے بعد ایک وقت آنا ہے کہ انسان قبر میں ہوگا اور وہاں سوال کیا جائے گا، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں خرچ کیا، عبادت کس کی، کس کو اپنا خدا مانا. اس کی بھی تیاری ضروری ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کے چند ٹکوں یا چند فائدوں کے لیے ہم اپنی آخرت کو بیچ ڈالیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى والعذاب بالمغفرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا اور بدلے میں جو سیدھا راستہ تھا اس کو بیچ دیا، اور جنہوں نے عذاب کو خرید لیا اور مغفرت کو بیچ ڈالا. کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں کہ جو چند ٹکوں کے مفاد کے لیے مسلمانوں کی عزت و آبرو، اپنا وطن اور ملک اور اپنے تمام چیزیں داؤ پہ لگا دیں. یہ غلط راستہ ہو جائے گا، غلط فیصلہ ہو جائے گا. ہمیں برداشت کا بھی سبق سیکھنا پڑے گا، ہمیں دوسروں کے احترام بھی سیکھنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے نظریات ہوتے ہیں اور اپنے خیالات ہوتے ہیں، اس کو احسن طریقے سے معاشرے میں پیش کرنا ہوگا، تاکہ اللہ تعالی ہماری دنیا کو بھی بہترین بنا دے. قرآن کریم میں دعا فرمائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنا عطا فرما، وفی الآخرت حسنا، اور آخرت میں بھی بہترین انجام عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اسی دعا پہ آج کا یہ خطاب ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے بڑے اگر وہ بے وقوف ہیں تو ان کی بے وقوفیوں سے، اور اگر وہ جان بوجھ کے ایسے کرتے ہیں تو ان کی سازشوں سے تمام مسلمانوں کو محفوظ و معمون فرمائے، اور ہماری سرزمین میں جلد بہترین سکون، خوشحالی، قرار اور مسلمانوں کے لیے عزت و ترقی کا سامان پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ الرحمن الرحیم. سوال پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی امامت کس نے کی اور کیسے کی. دیکھیے، اس کا جواب یہ یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حیاً اور میتاً امام بنایا تھا، اور آپ پورے کائنات کے اماموں کے امام تھے اور پوری کائنات کے اماموں کے بڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی موجودگی میں کسی اور کو امامت کا حق حاصل نہیں تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے ارتحال کے بعد بھی کسی کی مجال نہیں کہ آپ کے سامنے وہ امام بنے، الا یہ کہ آپ نے خود اجازت دی ہو، جیسے حضرت ابو بکر کو آپ نے حکم فرمایا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں حضرت ابو بکر اس امت کے سب سے بڑے عالم تھے. اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے جب حضرت ابو بکر کو پتہ چلا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جماعت میں شریک ہو رہے ہیں، حضرت ابو بکر نے فوری طور پہ امامت کا مسلح چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء شروع کر دی۔ اسی طرح جب آپ کی وفات ہو گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جوق در جوق، یعنی کبھی 10، کبھی 15، کبھی 5، کبھی 3 تشریف لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اپنا جنازہ پڑھتے تھے، کسی نے امامت نہیں کرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اور حضرت ابو بکر سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو پیغمبر نے کہا کہ آپ امام بنے لیکن پھر بھی آپ نہیں بنے، پیچھے ہٹ گئے، آپ نے فرمایا مال ابن ابی قحافہ بین ای صلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ اللہ کے رسول کے سامنے امام بن جائے۔ اس لیے یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ آپ کی موجودگی میں کسی اور کو امامت کا حق حاصل نہیں ہے، اور جس طرح یہ حکم آپ کی زندگی میں تھا اسی طرح آپ کی وفات ہونے کے بعد بھی یہ حکم ہے۔ سوال پوچھا ہے، پہلے قاعدے میں بھولے سے درود شریف پڑھ لی تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے کہ اگر کوئی بھولے سے درود شریف پڑھ لے 4 رکعت والی نماز کی دوسری رکعت میں، تو ایسے آدمی کو سجدہ صحف کر لینا چاہیے، اور غالباً علامہ ابن حجر مکی، انہوں نے خیرات الحسان ایک کتاب ہے ان کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ مجھ پہ درود پڑھنے والے کو سجدہ صحف واجب کرتے ہیں، حالانکہ سجدہ صحف تو غلطی کرنے پہ واجب ہوتا ہے، کسی نیک عمل پہ تو سجدہ صحف واجب نہیں ہوتا، تو آپ نے کیوں سجدہ صحف کا حکم دیا ہے اپنے تمام مسلمانوں کو؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ جس مقام پہ اللہ کے رسول نے درود نہیں پڑھا ہو تو وہاں پہ امتی کو پڑھنے کا اختیار نہیں ہے، اور غلطی یہی غلطی ہے کہ جہاں رسول نے نہیں پڑھا وہاں تم نے کیسے پڑھ لیا۔ تو لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام صاحب کو دعا دی اور فرمایا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تفقہ سے نوازا ہے۔ تو یہ مسئلہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ اس میں امام صاحب کو بشارت بھی ملی ہے کہ جہاں پیغمبر پہ درود پڑھنا ثابت نہیں ہے وہاں نہیں پڑھا جائے گا، اور جہاں پڑھنا ثابت ہے وہاں نہ پڑھنے والا وہ جہنمی ہوگا۔ ہمارا اور یہ جو نام نہاد عاشقین کہلاتے ہیں ان کا اختلاف کیا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں ہم درود پڑھتے ہیں اور ہم تو بڑا اچھا کام کرتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ درود غلط جگہ پڑھتے ہیں، آپ ایسی جگہ درود پڑھتے ہیں جو نہ پیغمبر نے سنا نہ پڑھا نہ سیکھا، نہ صحابہ نے پڑھا نہ سنا نہ ان کے سامنے پڑھا گیا، اور وہ درود پڑھتے ہیں جو نہ کبھی پیغمبر نے پڑھا نہ صحابہ نے پڑھا نہ تابعین نے پڑھا نہ ائمہ نے پڑھا۔ تو یہ کیسے نیک کام ہو سکتا ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہو؟ اسی وجہ پہ سارا اختلاف ہے۔ سوال پوچھا ہے کہ حدیث میں ہے ایک سا سے غسل، جی بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا پانی سے غسل فرماتے تھے۔ ایک سا پانی کتنا ہوتا ہے؟ تو آج کل کے حساب سے کہیں گے کہ 3.5 کلو، یا کیونکہ پانی میں لیٹر ہوتا ہے تو 3.5 لیٹر کے قریب جو پانی ہوگا یہ ایک سا پانی کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وضاحت یاد رکھیے گا کہ علامہ شامی نے بھی، فتاوی تاتار خانیہ نے بھی، فتاوی ہندیہ نے بھی اس مسئلے کی وضاحت کی ہے کہ اس حدیث کا مقصد کم سے کم مقدار کو بیان کرنا ہے، یعنی ایک مسلمان اگر ایک سا پانی سے کم سے بھی وضو یا غسل کرے گا تو اس کا غسل صحیح نہیں ہوگا، کم از کم پانی جو غسل میں استعمال ہوگا وہ 3.5 کلو کے قریب پانی استعمال ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو ضرورت زیادہ ہے، کسی کی طہارت میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، کسی کے جسم پہ میل کچیل زیادہ ہے، تو زیادہ استعمال کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ اسراف سے منع کیا گیا ہے. اسراف جس طرح وضو میں گناہ ہے بہت بڑا، اسی طرح غسل میں بھی گناہ ہے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے ایک سا سے غسل فرمایا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ اقل مقدار کا بیان ہے. پوچھا ہے کہ شوال میں عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے، کیا یہ مسئلہ درست ہے؟ دیکھیے یہ غلط مسئلہ مشہور ہو گیا ہے عوام میں. اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ شوال میں عمرے پہ چلے گئے اور حج کے ایام تک رکنے کا ارادہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ رکنے کی اجازت بھی ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ رکنے کا انتظام بھی ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ رکنے کے لیے خرچہ بھی ہو. پانچویں شرط یہ ہے کہ جب رک جائیں تو پھر اس دوران میں باقاعدہ حج کا ارادہ بھی کر چکے ہوں. چھٹی شرط یہ ہے کہ پہلے کبھی حج نہ کیا ہو. یہ تمام کی تمام شرائط جب ایک جگہ جمع ہو جائیں گی اور اس بندے میں یہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہوں گی تو یقیناً حج کرنا فرض ہو جائے گا. لیکن ایک عام مسلمان جو 15 دن کے ویزے پہ، ایک مہینے کے ویزے پہ جاتا ہے اور اس کا خرچہ بھی محدود ہے، اس کا ٹکٹ بھی متعین ہے، اس کا ہوٹل بھی متعین ہے، اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. حج کے لیے ہر حال میں اس کو دوبارہ آنا پڑے گا. پہلے زمانے میں لوگ رک جاتے تھے، اب رکنا بہت مشکل ہے. تو پوچھا ہے کہ اگر بیوی الگ گھر کا مطالبہ کرے تو شوہر پر بیوی کا گھر متعین کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے ہماری شریعت میں شوہر کے ذمے بیوی کے لیے 3 چیزیں لازم ہیں، اس کا کھانا پینا، اس کا خرچہ جو جائز ہو، اور اس کی رہائش کا انتظام. رہائش کے انتظام میں الگ گھر کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہماری شریعت میں خلوت صحیحہ کا اعتبار ہے. خلوت صحیحہ کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے ساتھ وہاں پہ کوئی اور ان کے درمیان میں خلل واقع نہ کر رہا ہو اور ان کی آپس میں تنہائی اور پرائیویسی متاثر نہ ہوتی ہو. اگر ایسی رہائش کا انتظام موجود ہے تو شوہر اپنی ذمہ داری سے عہدہ براں ہو چکا ہے. باقاعدہ ہر بیوی کے لیے الگ گھر متعین کر لینا، اور جیسے آج کل کی خواتین پورے پورے بنگلے کا مطالبہ کرتی ہیں، یہ تو مسلمانوں کو تکلیف میں اور مشکل میں ڈالنے کے مترادف ہے. ایک کمرہ ایسا ہو جس میں خاتون کا مکمل اختیار چلتا ہو تو علماء کہتے ہیں کہ یہی کافی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے محلے کے مقامی حسین علی بلوچ جو احسن العلوم کے نمازی بھی ہیں، وہ اندرونی سخت علیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. جمعہ کی نماز کچھ وقت پہلے میری آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا کہ آخری عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید خان کے محل میں ہوں اور ایک شاہانہ کمرے کے اندر جاندہ ہوں، وہاں کوئی نہیں ہوتا جہاں اس خیال سے بجلی آ جاتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو مبارک فرمائے. آپ کا خواب بہت اچھا ہے. سلطان عبدالحمید خان تو بہت بڑے آدمی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کی خدمت کا جذبہ عطا فرمایا تھا. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت بڑی عزت عطا فرمائیں گے. اور آپ حضرات کی لطافت طبع کے لیے ہمارے ایک بہت ہی قریبی ساتھی بہت دور سے تشریف لائے اور 3-4 دن تک ہمارے ساتھ رہے. تو پرسوں ان کو میں لے کے گیا حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر میں، اور وہاں وہ کافی دیر تشریف رکھے رہے اور انہوں نے حضرت والد صاحب کے لیے فاتحہ پڑھی، تلاوت کی. تو مجھے کل بتا رہے تھے کہ فجر کے بعد میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ میں حضرت کے قریب میں موجود ہوں، لیکن وہ ایک ایسی عجیب جگہ ہے کہ جہاں روشنی کم ہے. تو جب میں نے جانے کے لیے اجازت چاہی تو میں نے کہا کہ میں اپنا موبائل فون چھوڑ جاتا ہوں تاکہ روشنی ختم نہ ہو. تو ان کو جواب ملا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں ہمیشہ روشنی ہوتی ہے اور روشنی ختم نہیں ہوتی. تو پھر وہ کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ حضرت وقت گزر رہا ہے، تو فرمایا یہ بھی غلط کہا، اس جگہ پہ وقت کا رفتار رک جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ وقت میں بہت بڑی برکت دے دیتا ہے. تو میں نے اپنی آنکھوں سے پرسوں ان کو زیارت کرائی اور کل انہوں نے فجر کے بعد مجھے یہ خواب سنایا. آپ حضرات کو بھی یہ بشارت ہے، اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالی بیماروں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالی ان کی مدد و نصرت فرمائے، جو کسی قرضے کے تلے دبے ہیں یا رزق کی کمی کے شکار ہیں، اولاد کی کمی کے شکار ہیں، اللہ تعالی غیب کے خزائن سے ان کی تمام دعائیں قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے. حاضرین مجلس کی اللہ تعالی دعائیں قبول فرمائے، ہماری عبادات، ہماری دعائیں، ہمارے اعمال اللہ تعالی قبول و مقبول فرمائے. باران رحمت کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالی اپنا قہر، اپنا عذاب جلد واپس لے لیں اور مزید بہترین رحمتوں والی، خوشحالی والی بارشیں پاکستان پہ برسا دے اور تمام مسلمانوں کو اس کے فوائد و برکات نصیب فرمائیں، حالات بہتر بنائیں. سیاستدانوں کے شعبدہ بازیوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ و معمون فرمائیں اور ہمارا مستقبل، ہمارا ملک، ہمارا عمل، ہماری زمین اللہ تعالی ہر ایک کی حفاظت فرمائیں. فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. ہمارے عزت بھائی نے ابھی بتایا کہ ان کے تایا بہت زیادہ بیمار ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالی ان کے حق میں بہتری کے فیصلے فرمائے اور ان کو صحت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.